أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله. چلتی کا نام گاڑی ہے، جب تک ہانسی نہیں آئی چلا لینا ہے، طبیعت آگے پیچھے چل رہی ہے، آپ حضرات کی توجہ اور دعا کی ضرورت ہے. اللہ پاک جو ہے صحت سب کو نصیب فرمائے. سورہ بقرہ کا یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں، ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے، پارے دو میں تیسرا رکوع ہے، چوتھا بلکہ. رب تعالی شانہ نے گزشتہ مضمون میں ایک آیت کریمہ میں اپنا تعارف فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہے اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. عظیم آیتوں میں سے ہے یہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. بلکہ اس میں اعظم میں سے ہے کہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھ کر کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہونے کی امید ہی نہیں بلکہ زیادہ توقع. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس میں شبے کی گنجائش نہیں ہے، سمجھیے. آگے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بیان فرما رہے ہیں. اللہ ایک ہے، معبود وہی ہے. کیوں معبود وہی ہے؟ معبود اللہ اس وجہ سے ہے کہ آسمانوں کی پیدا کرنے میں، زمین کی پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام آنے جانے کے اندر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں انسانوں کے فائدے کو لے کر کے چلتی ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں جو چلتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، پھر اس کے بعد میں مردہ ہوئی زمین اس نے زندہ کر دی ہے، اور ہر مخلوق کو، ہر دابہ کو، ہر جانور کو اس میں پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلانے میں بادل جو آسمان و زمین کے درمیان میں تابع ہے، اس میں لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ معبود کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کس کا ہے؟ میرا ہی ہے. زمین کس کی ہے؟ میری ہے. رات کا نظام کون چلاتے ہیں؟ میں ہی چلاتا ہوں. دن کا نظام کس کی طرف سے آتا ہے؟ میری جانب سے آتا ہے. سمندروں کے ذریعے سے درآمدات، برآمدات، جانے کا نظام، آنے کا نظام، امپورٹ کا نظام، ایکسپورٹ کا نظام، یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ میری جانب سے انتظام ہے. پانی جو برستا ہے، پانی کے ذریعے سے انزلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہر مخلوق کے لیے پانی کا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہے. زمین بنجر ہو جاتی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں؟ پانی کے ذریعے سے ہی واسطہ بن کر کے وجود میں آتی ہیں. تو مردہ اور بنجر زمین کو کون جلاتا ہے؟ اس میں حیات اور زندگی کون بخشتا ہے؟ اللہ ہی بخشتا ہے. پھر زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں کس کی ہے؟ سب اللہ کی ہے. ہواؤں کا نظام سمندروں میں کون چلاتا ہے؟ کشتیاں اس کی وجہ سے چلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یا دنیا کے اندر ہواؤں کا نظام کون چلاتا ہے؟ ہوا کے ذریعے سے آکسیجن، ہوا کے ذریعے سے ہماری سب کی زندگی اسی کے اوپر موقوف ہے. تو یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. صحاب بادل کس نے مسخر کر دیا ہے؟ بادل بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہے، مسخر ہے، تابع ہے، کبھی اس کو ادھر لے آ رہے ہیں، کبھی ادھر لے آ رہے ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ تو جو عقل مند آدمی ہے وہ سمجھے گا کہ یہ پوری کائنات کا جو نظام چلانے والا ہے وہ اللہ ہے، اور جو کائنات چلائے گا وہی معبود ہونے کا مستحق ہے، ہم کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ جس کی کریشن پوری ہے، جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر ہے، اگر اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو معبود نہیں مانیں گے، تو کس کو معبود مانیں گے؟ مخلوق کو مانیں گے؟ مخلوق کو کیوں مانیں گے؟ خالق کو ماننا ہے، عبادت اللہ کی جائے گی، معبود اللہ ہی ہوگا۔ اللہ معبود کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہی نظام چلا رہے ہیں، اور نظام کیسا چلا رہے ہیں؟ آسمانوں کا جو نظام ہے، ابھی جو سائنس جہاں تک پہنچی ہے، 10 سال کے بعد کہاں پہنچے گی پتہ نہیں، کیا حالات اور نمودار ہونے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں۔ ملکی وے کے نظام کو، نوری سال کے نظام کو، جو محنت کر کے ابھی تک پہنچے ہیں بڑی بڑی مشینریوں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے، اس سے یہ ایک نقطہ ہے، دنیا ٹپکا ہے ایک وہ نظام کے سامنے، یہ ہماری پوری پوری زمین کی زمین کیا ہے، ایک ہتھیلی کے اوپر ہلکا سا تل کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ ملکی وے کا جو نظام ہے، یہ اس میں سورج 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے، سورج بھی نقطہ ہے ان کے سامنے، ویسی ویسی بڑے بڑے اوپر ستارے کواکب اللہ پاک نے بنا دیے ہیں۔ تو یہ دنیا کا یہ نظام نہیں، یہ بھی معلق ہے پوری ہوا کے اندر، زمین بھی ہوا میں ہے، شمس و قمر پورے آسمان و زمین، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، کرے بھی، افلاک کا پورے جتنے کواکب ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ملکی وے کا نظام ہے، پورا یہ پھیلا ہوا ہے۔ کس کے درمیان؟ آسمان و زمین کے درمیان میں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کا نظام چل رہا ہے، رات کا نظام چل رہا ہے، اس سے زندگی بڑی آسان سی چل رہی ہے۔ رات میں سونے کا نظام ہے، دن میں معاش ہے، کسب معاش ہے، کمانا دھمانا، جاب وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا کے کام چلتے ہیں دن کے اوقات میں۔ رات کے اوقات میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو کمائی بھی ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن ایک نظام جو دنیا کا وابستہ ہے رات اور دن کے نظام سے ہے۔ آفیسز جو آفیشل چلتی ہیں وہ پوری دن کے اوقات میں چلتی ہیں، رات کا وقت ریسٹ کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سکون کی نیند رہنے کے لیے، زندگی اسی سے وابستہ ہے۔ اور کشتیوں کا نظام اللہ پاک جو زمین سمندروں میں چلاتے ہیں، بڑا فائدہ ہے اس کے اندر۔ کشتی کیسے چل رہی، وہ بھی قدرت کا نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ پانی ہے، پانی کے اوپر ہلکا سا ایک چھوٹا سکہ ڈال دو آپ اندر چلے جائے گا، لیکن ہزاروں افراد، 20-20 ہزار افراد ایک ایک کشتی کے اندر آرام سے جاتے ہیں، پورا ہوٹل کا نظام، جہاز کا نظام، اوپر جو ہے لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل کہاں تک پہنچ گئی بڑی بڑی کشتیاں، جو شپس ہیں، بوٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے بن گئے ہیں کہ اس کے اوپر باضابطہ جہاز لینڈ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان اندر، شاپنگ مالس ہیں اندر، پورا نظام ہے اندر، مہینہ مہینہ، 2-2 مہینے، 3-3 مہینے تک اسی میں لوگ رہ کے آتے ہیں، پورا ایک مستقل نظام چل رہا ہے وہ، کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ اور پھر بڑی بڑی کشتیاں تو وہ ہے جس میں تو یہ نظام اب تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے دن پہلے جو ایکسپورٹ کرنے والی بڑی مشین تھی، جس کی وجہ سے امیزون پہ بھی افیکٹ پڑ گیا تھا، بیچ میں آڑے آ کر اٹک گئی تھی کشتی، وہ کسی جگہ ایسا اٹکی کہ 2-2 مہینے تک ڈیلیوری ڈیلے ہو گئی تھی، تھوڑا سا نظام پر مختل ہو گیا تھا، خلل آ گیا تھا بیچ میں، روزہ نہ اسموتھ چلنے والی چیز۔ تو ہزاروں ڈبے، لاکھوں ڈبے، لاکھوں باکسز، لاکھوں چیزوں کی ڈیلیوری کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ کشتیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ امپورٹ کا نظام ہے، ایکسپورٹ کا نظام ہے، اللہ پاک اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اب ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، بڑی بڑی بادبانی کشتیاں چلتی تھیں پہلے، بڑا اس کو لگا دیا جاتا تھا، ایک بڑا پردہ لگاتے تھے، پردے کی وجہ سے ہوا جب چلتی تھی تو اس کے مخالف سمت میں وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی بڑی بڑی کشتیاں۔ تو آج کل نظام ڈیولپ ہوتے ہوتے تھوڑا سا ترقی کر گیا ہے، وہ پہلے بھی یہ نظام تھا۔ اللہ پاک یہی قدرت انسان کو دیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی ہر مخلوق سے فائدہ اٹھائے۔ تو سمندر سے بھی تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وما انزل اللہ من السماء مما، اللہ نے جو نازل کیا ہے آسمان سے پانی، وہ بھی انسان کے لیے۔ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے ہر ملک کے اندر، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے، پانی کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے پانی ہونا ہے اس کو، اور پانی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، ایک تو بڑے بڑے سمندروں کے ذریعے سے بھاپ اسٹیم ہوتی ہے، اسٹیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، بادل بنا دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ایک ہوا کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے کہ فلاں ملک میں، فلاں سٹی میں، فلاں جگہ میں، فلاں درختوں کے پاس، فلاں کھیتوں کے پاس میں، فلاں فیلڈ کے اندر جا کے برسنا ہے، تب وہ اگے گا، اگانے والے نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی جب پڑے گا۔ سنتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جال پھیلا دیا ہے پوری زمین کے اندر، کہ سمندروں کے ذریعے سے وہ اس چشموں کے ذریعے سے پانی اندر وینز کے ذریعے سے پہنچتا ہے مختلف جگہوں پر۔ وہ کہ نظام چلانے والے اللہ پاک ہیں، اسٹور بھی پانی کو رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بڑے بڑے برف کے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، گلیشیئرز جو ہیں، وہ اسٹور ہوتے رہتا ہے پانی، اس میں سے رشتہ رشتہ آہستہ آہستہ زمین کے سوتوں میں پہنچتا ہے، وہاں سے پوری دنیا کے اندر پانی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ پاک کا نظام ہے کہ برسنے والا پانی بھی اچانک نہیں برس جاتا، سوتوں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے آنے والا پانی بھی اچانک نہیں آ جاتا۔ وہ پانی اگر اچانک آ جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ تو آسمان سے بھی جو قطرہ قطرہ پانی برستا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ زیادہ تیز بارش ہو جائے تو یہاں تو نظام پھر بھی قابو میں رہتا، ہمارے پاس نظام بے قابو ہو جاتا، گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، ڈرینیج لائن پوری بند ہو جاتی ہے، پانی کی نکاسی ختم ہو جاتی ہے، کئی کئی بلڈنگ منزلوں تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑا زیادہ ہو جائے بارش، دو دن ہو جائے، تین دن ہو جائے، پورے محلے ڈوبنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو پانی برسانا قطروں کی شکل میں، یہ بھی اللہ پاک کا ایک عجیب قدرت کا نظام ہے۔ پھر پانی برساتے ہیں، برسانے کے بعد اس سے زندگی اور حیات کا کام لیتے ہیں کہ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ زمین کو ضرورت ہے پانی کی، اس کے پھول بوٹے بڑھنے کی، درختوں کے بڑھنے کی، کھیتی کے لگنے کی، بے جان چیز میں جان آنے کی، کہ ہر جاندار میں جان آ جاتی ہے پانی کے ذریعے سے، دانوں کے ذریعے سے جان۔ دانہ جب ڈالا جاتا ہے ایک بھٹے کا، ایک کون کا ہی صحیح، پانی نہیں پڑے گا تو اگے گا کیسے؟ ہو پورا کھیت کا نظام، گیہوں ہے، چاول ہے، جانا ہے، اناج ہے، غلہ ہے، پورا کا پورا نظام پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین کے اندر ہر مخلوق کو، ہر چوپائے کو، ہر جاندار کو اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، انسان بھی ہے اور بے شمار مخلوقات، سمندری مخلوقات، بری مخلوقات، بحری مخلوقات، ایسی ایسی لاکھوں وہ چیزیں ہیں جن تک انسان پہنچ رہا ہے، اور لاکھوں چیزوں سے ابھی بھی واقف ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں سے واقف ہوا ہے وہ لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور جن چیزوں سے واقف نہیں ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ ابھی انسان کی پہنچ جہاں تک ہوئی ہے، امیزون کے بڑے بڑے جنگلوں میں تو جانا ممکن نہیں ہے، تو وہاں کتنی مخلوقات بس رہی ہیں، کیسی مخلوقات، کتنے کیڑے، کیسے کیڑے، وہ نظام ہی الگ ہے۔ جہاں تک ہم پہنچ سکیں وہ نظام الگ ہے۔ بی بی سی کی جو رپورٹس ہوتی ہے سمندری مخلوقات کی، وہ حیران کر دیتی ہیں انسان کو۔ ایک ایک مچھلی جو ہے 10-10 ہزار مچھلیوں کو ایک لقمے میں کھا لیتی، ایک بڑی مچھلی اس کو 10,000 مچھلیاں چاہیے ایک لقمے کے اندر، اور ویسی مچھلیاں ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ تو ان کے پورے نظام کو چلانے والے اللہ پاک ہیں، اس کو چاہیے روزانہ کی مقدار میں، اتنی مچھلیاں پیدا بھی ہو رہی ہیں، اس کا لقمہ بھی بن رہی ہیں، اس کا نظام بھی چل رہا ہے، بڑی مچھلی کے لیے، چھوٹی مچھلی کے لیے، سمندر۔ اور صرف مچھلیوں کا ہی نظام نہیں ہے، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، سمندری گھوڑے، دریائی گھوڑے الگ ہے، ان کا پورا ہپو کا نظام الگ ہے، سیلز کا نظام الگ ہے، سی لائن کا نظام الگ ہے، اور اس کے اندر مرغابیوں کا نظام الگ ہے، ڈولفن کا نظام الگ ہے، شارک کا نظام الگ ہے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ یہ ویل کا نظام الگ ہے، ویل پورے گھر کو بھی نکل لے سکتی ہے، پھر نکال کے چھوڑ بھی دے سکتی ہے، عجیب نظام ہے اللہ پاک کا۔ تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے چوپائے کو، ہر قسم کے جاندار کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے نظام چلانے میں، اس میں بھی بڑی نشانی ہے ہواؤں کا نظام۔ ہوا نہیں ہے دم گھٹ کے لوگ مر جاتے، کہاں کہاں کیسے کیسے حالات نہیں آتے۔ ابھی یہ جو حادثہ ہوا پیچھے گزشتہ، دم گھٹنے سے ہی بچہ جو ہے، 6 سال کا بچہ جو ہے فوت ہو گیا، آگ لگی، فائر ہوئی، دھواں ایسا پھیلا، ہوا نہیں تھی، اس کا دم گھٹ گیا بیچارے کا۔ تو ہواؤں کے ذریعے سے آکسیجن کا نظام ہے، انسان کی زندگی ہوا کے اوپر موقوف ہے، ہوا چل رہی ہے۔ گزشتہ سالوں میں ٹنل جو سعودی عرب میں ٹنل بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے جگہوں پر روڈوں کے اندر، کئی حاجی وہاں پر پھنس گئے تھے. اس موقع پر بھی وہی ہوا تھا کہ کئی افراد شہید ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ آکسیجن نہیں ملا ان کو، ہوا بند ہو گئی. اتنا بڑا ٹنل ہے، اس کے باوجود لوگ شہید ہو گئے تھے. تو ہوا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہوا کدھر چلنی ہے، کتنی چلنی ہے، تھوڑی چلی اس سے بھی پریشانی، زیادہ چلی اس سے بھی پریشانی، مناسب انتظام سے چلتی ہے. زیادہ چل جاتی ہے تو دمے والوں کو پریشانی ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے تو بھی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. برابر اعتدال سے ہونا پڑتا ہے ہر انسان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کب چلنا ہے، بڑوں کے لیے الگ، چھوٹوں کے لیے الگ، بوڑھوں کے لیے الگ، ہر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہوا کے ذریعے سے. اللہ پاک ہی ہوا اس کا انتظام کرنے والے ہیں. وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کیا ہے سحاب کو، بادل کو. بادل کے ذریعے سے بے شمار فوائد ہیں کہ کہاں برسانا ہے، کب برسانا ہے، کس سٹی میں، کس جگہ میں، کس ولیج میں، کس زمین کے اوپر، اور کس کو کتنی ضرورت ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہوا ہے. تو اس میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. غور و فکر یہ کرو، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، یہ کون چلا رہا ہے نظام؟ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہی معبود ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اسی کی عبادت ہونی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے اور چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیے ہیں. شریک، ند ان کی جمع انداد آتی ہے، ند کے معنی شریک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، ان سے مانگو جا کر کے یہ وہ دے دیں گے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے دی ہے ان سے جا کے کر دو یہ وہ دے دیں گے. مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اس کے علاوہ مشرکوں کا جو ایک ان کا سسٹم ہے عبادت کا، ہندوؤں کا ہمارے پاس انڈیا کے، جہاں نفع ہے وہ ان کا معبود ہے، جہاں نقصان ہے وہ ان کا معبود ہے. ہر نفع والی، ہر نقصان والی چیز عبادت والی ہوگی. جتنے کنکر اتنے شنکر بنا لیے، اتنے کنکر ہے اتنے شنکر بنا کے چھوڑ لیے، ہر ایک کی عبادت ان کی ہے. تو اللہ کا شریک انہوں نے بنا لیا ہے، یہ فلاں دیوی وہاں جائیں گے تو یہ جاب والے ہیں، فلاں دیوی ہے وہاں جائیں گے اولاد ہوگی، فلاں جگہ جائیں گے لکشمی پوجا کریں گے تو کمائی میں برکت ہوگی، فلاں جگہ جائیں گے تو فلاں جگہ ہو جائے گا. تو ہر ایک کو الگ الگ سپریٹ کیا ہوا ہے نظام انہوں نے، بھائی اس مندر میں جاؤ یہ ملے گا، اس مندر میں جاؤ یہ ملے گا، ادھر جاؤ یہ ملے گا. اور ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہو گئی چیز، کلمہ کو مسلمانوں کے اندر بھی بد اعتقادی بڑھتے بڑھتے اعتقاد کے اندر اتنی کمزوری آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں ڈھونڈ لیا ہے. فلاں درگاہ پہ جاؤ وہیں بچوں کے لیے وہاں پر ہو جاتا نظام، فلاں جگہ پہ جاؤ میاں بیوی کا نظام صحیح ہو جاتا، فلاں جگہ پہ جاؤ ساس کا تالا منہ بند ہو جاتا، ان کی زبان کو تالا لگ جاتا، فلاں جگہ جاؤ یہ حالات بن جاتے، فلاں جگہ جاؤ جاب کا مسئلہ حل ہو جاتا. مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، خدائی اور قدرت کی چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں ثابت مان لیا ہے. یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونا چاہیے. اللہ کو محبوب بنانے کے بجائے لوگ ان کو محبوب بنا لیے، اللہ کو چاہنے کے بجائے ان کو چاہنے لگتے ہیں، اللہ سے عقیدت اور عظمت ہونے کے بجائے ان کی عظمت آ گئی کہ فلاں مندر کے پاس سے نکلیں گے تو پیٹ بھی نہیں بتائیں گے، الٹا نکلیں گے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، برا نہیں بولنا، اونچی آواز سے نہیں بولنا وہاں پر. یہ پورا نظام ہندوؤں کا ادھر بھی آ گیا پلٹ کے، درگاہوں کے پاس الٹا نکلتے، درگاہوں کے پاس بھی جاتے وقت میں، مسجد میں سے کبھی نہیں گئے ویسا، مسجد میں بھی تو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں کون سا عظمت کا لحاظ رکھتے. وہاں جائیں گے تو بھائی صاحب قبر ہے، اس سے پہلے بھی مضمون آیا تھا یہ کہ کتنی ایسی قبریں ہیں کہ جس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، کئی جانوروں کی قبریں ہیں جن کو ولی کا درجہ دے دیا گیا، نام لکھنے میں کچھ بھی مشقت نہیں ہوتی. ہمارے انڈیا کے گھر کے پاس میں بالکل بازو میں چھوٹے بچے کی درگاہ تھی، بس ایک مرتبہ ان کو جوش چڑھا ایک صاحب کو محلے کے، دوسرے دن آئے حضرت سادات فلاں فلاں فلاں، دو چار اتنے بڑے بڑے دو تین لائن لکھ کے چلے گئے. کون روکنے والا ہے ان کو؟ وہ روکیں گے تو لڑائی کا مسئلہ ہے، जाहिल से बदतर जाहिल है वो। बात करना ही मुश्किल है, गाली से उतरने वाले लोग नहीं है। तो हालांकि क्या थी वो, हम बचपन से जानते हैं कि छोटी खबर है बच्चे की, हजरत सावदात क़िबला फुलां फुलां बोल के लिखे चले गए वो। और उसके बाद से जो है हर साल उरूस होना शुरू हो गया, कवालियाँ होती है, उरूस होता है, फलां होता है, तालियां पीटते, अजीब अजीब तमाशे होते वो कब्रों के पास, मज़ारात के पास में। मांगने वाले वहाँ के मांग रहे हैं, अल्लाह से मांगने के बजाय मखलूक से मांग रहे हैं। अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहरा लिया, लोगों को ये समझने लगे कि ये देते हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया दे। अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहे हैं, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत ऐसी रखते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, उनसे अकीदत ऐसी रखते हैं जैसे अल्लाह से अकीदत होनी चाहिए, अजमत उनकी ऐसी करते हैं जैसे अल्लाह की अजमत होनी चाहिए। वल्लदीन आमनू, हालांकि जो लोग ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले का जो ईमान है वो इस बात की तालीम देता है कि भाई अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत नहीं होने की हमारे पास वजह क्या है। हमको सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी की किसने दी है? अल्लाह ने दी है। पालता कौन है? अल्लाह पालता है। अल्लाह की अजमत कितनी बड़ी है, मखलूक़ात अल्लाह की कितनी कितनी मखलूक़ात है, आसमानों को किसने बनाया, ज़मीन को किसने बनाया, एक एक फरिश्ता, उसका यह हाल है कि वह अगर अपने 600 परों में से सिर्फ दो पर खोलता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को असली हालत में जो देखा तो उनके 600 पर थे, उसमें उन्होंने सिर्फ दो पर खोले और फैलाया उसको, तो एक मशरिक़ को भर दिया, एक मगरिब को भर दिया, पूरे आसमान उफुक पर पूरा भरा हुआ है। तो एक फरिश्ते का यह हाल है कि उसके सिर्फ दो पर पूरी दुनिया भर जा रही है, तो कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह तबारक व ताला ने और नहीं बनी हुई, कितनी मखलूकात अल्लाह तबारक। ये तो एक मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है कि उनके सिर्फ दो परों का ये हाल था कि एक मशरिक भर जा रहा था, दूसरा मगरिब भर जा रहा था, दो परों के जरिए से पूरी उफुक छा जा रहा था। तो फिर हज़रत जिब्राइल और भी कई बड़े बड़े फरिश्ते, मलाए आला वाले फरिश्ते, अल्लाह तबारक तआला के क़ुर्ब वाले फरिश्ते, अर्श के फरिश्तों का हाल क्या है, कुर्सी का क्या हाल है, अल्लाह तबारक तआला की कुर्सी है, अर्श का निज़ाम है, कुर्सी को उठाने वाले वो फरिश्तों की तादाद और उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी अजमत, फिर अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी अजमत, अल्लाह तबारक तआला बहुत बाकमाल हैं, बहुत अजमत वाले हैं, उनकी बड़ाई, उनकी किबरियाई को हम तसव्वुर नहीं कर सकते क्योंकि हम मखलूक हैं, हमारी महदूद चीज़ें हैं, हम अपने महदूद अक़ल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई और किबरियाई को आसानी से नहीं समझ सकते। तो अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और सख्त मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। शदीद मोहब्बत का मतलब मोहब्बत पहचानी कब जाती है, भाई ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत पहचानी कैसे जाती है? मोहब्बत पहचानी इस तरीके से जाती है कि अपने माल को, अपनी जान को अल्लाह के लिए फना कर देता है बंदा, और क्या चीज़ चाहिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, निकलना है अल्लाह के रास्ते में, निकल जा, जान देना है जान दे दे, ये अल्लाह का दुश्मन है इसे मुकाबला करना है मुकाबला कर लेगा, यही तो अल्लाह की मोहब्बत है ना। इताअत में मोहब्बत पहचानी जाती है, मोहब्बत का मेयार कब पहचाना जाता है, इताअत के जरिए से पहचाना जाता है, बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, मान रहा है तो मोहब्बत है अल्लाह से, यही उसकी दलील है, नहीं मान रहा है तो इसका मतलब यह है कि मोहब्बत नहीं है, जब मोहब्बत नहीं है तो इसका मतलब ईमान भी नहीं है, ईमान नहीं है तो फिर ईमान वाला बनने की ज़रूरत है। ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से सख्त मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। तो अल्लाह के कमालात, अल्लाह के अतीय, अल्लाह के अहसानात, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का निज़ाम, अल्लाह का हमें ज़िंदगी देना, वजूद देना, हयात देना और सारे निज़ाम को चलाना, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के, दुनिया में आने से लेकर के दुनिया में से जाने तक के सारे इंतज़ाम को कौन चलाता है? हमारे अल्लाह ही चलाते हैं, तो वही चलाने वाले उनके ही एहसानात हैं। तो जिसका एहसान मानता है आदमी उससे मोहब्बत करता है, जिसमें कमालात होते हैं उससे मोहब्बत करता है, जिसकी अजमत बड़ाई होती है उससे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह की अजमत से ज़्यादा किसकी अजमत हो सकती है, अल्लाह की बड़ाई से ज़्यादा किसकी बड़ाई हो सकती है, अल्लाह के कमालात से ज़्यादा किसके कमालात हो सकते हैं, अल्लाह के हमें पालने से ज़्यादा कौन हमें पाल सकता है, कोई नहीं पाल सकता है। लिहाजा हमको अल्लाह ही से मोहब्बत करनी है और अल्लाह की मोहब्बत मांगने की भी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یہ مانگتے تھے کہ اللہ ہم آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ چیزوں کو ہم چاہتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہمیں محبوب ہو جائیں. حضور کی دعاؤں میں یہ دعائیں ملتی ہیں، نسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی محبت کو، اور جو آپ سے محبوب ہو، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم انہیں بھی چاہتے ہیں، اور ایسے عمل چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ عمل ہمیں چاہیے، وہ عمل ہم کو چاہیے. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا، اور ظالم لوگ جب دیکھیں گے عذاب کو کہ ان القوۃ للہ جميعا، قوت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں، تب پتہ چلے گا ان کو آج اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہیں، اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عظمت اور اعتقاد میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور سے عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ ان مشرکوں کو یا کلمہ گو لوگوں کو جو بدعقیدگی کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو کل پتہ چلے گا قیامت کے دن، عذاب جب سامنے آئے گا اور ساری قوت اللہ کے سامنے آ جائے گی کہ یہاں تو بس چلنے والا کسی کا ہی نہیں، دنیا میں تو ہم سمجھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے، یہاں کچھ چلتی نہیں ہے، قوت تو ساری کی ساری اللہ کی تھی، ان کے اندر جو قوت آئی تھی دنیا میں، زندگی جو بھی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی دی ہوئی قوت ہی استعمال کرتی ہے، چاہے کسی بھی لائن کی ہو، تو قیامت کے دن تو پتہ چلے گا ہی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس وقت پتہ چلے گا لوگوں کو جب برات ظاہر کر دیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، بڑے لوگ جن کی پیروی کے اندر سادھو ہے، سنت ہے، ہندوؤں کے ہو یا غیر مسلموں کے ہو یا کسی کو بد اعتقاد بنانے والے لوگ ہوں، کل قیامت کے دن بولیں گے ہمارا پیچھا چھوڑو. من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی بات ماننے والے لوگ جس کی بات مانتے تھے، جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ بڑے لوگ بولیں گے کہ بھائی ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے. ورأوا العذاب، وہ عذاب دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، سارے اسباب، سارے تعلقات، ساری دوستیاں، ساری یاریاں سب ختم ہو جائیں گی. دنیا میں ایک دوسرے کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے، بازو بنے ہوئے تھے، ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھے، اور بڑی چاپلوسی ان کی دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آخرت میں ختم ہو جائے گی. وہ چاپلوسیاں بھی جائیں گی، وہ محبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے ہمیشگی والی ہے، جو اللہ سے ہٹ کر ہوگی وہ نہ اس میں دوام ہے، نہ اس میں مضبوطی ہے، نہ اس میں حقیقت ہے، نہ اس میں اصلیت ہے. جو اللہ کی محبت ہے وہی اصلی محبت ہے. تو کل قیامت کے دن بڑے بڑے پیروی جن کی جاتی تھی، وہ اپنے پیروی کرنے والوں سے، اپنے فالوور سے، اپنی اتباع کرنے والوں سے برات کا ظاہر کر دیں گے، نہ بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بولیں گے کہ بھائی تم ہی بولتے تھے تو تمہارے بولنے کی وجہ سے ہم مانیں گے، تو بولیں گے آج ہمارا کچھ چلنے والا ہے ہی نہیں. یہاں پر عذاب دیکھیں گے تو سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، آرزو کریں گے وہ لوگ جو ان کی پیروی کر کے آئے تھے، فالو کر کے آئے تھے، لو ان لنا كرة، اگر ہمیں ایک موقع مل جاتا دوبارہ جانے کا، فنتبرأ منهم، ہم برات کریں گے ان سے، کما تبرأوا منا، جیسا کہ یہ لوگ آج ہم سے برات کر رہے ہیں، آج ہم سے اپنا پیچھا چھڑا رہے ہیں، ہم ان سے دنیا میں جا کے اسے بولیں گے کہ بھائی نہیں مانتے ہم تم سے. کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال ان کے اوپر افسوس کی شکل میں دکھائیں گے. جو ہو گیا ہو گیا، جو کچھ کر آئے وہ کر کے آ گئے، اب سوائے افسوس کے ہاتھ ملنے کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ جہنم سے نکلنے والے بھی نہیں ہیں. شرک کی وجہ سے ہمیشہ جہنم ہے، شرک آ گیا تو جہنم ہے. اس لیے توحید پکی ہونا، توحید ہر آدمی کی پکی ہونا ضروری ہے. خلوص، اللہ کے ساتھ میں خلوص ہونا، اللہ کی وحدت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بہت ہی ضروری چیز ہے. اس کے بغیر آدمی کا چھٹ نجات ہی نہیں ہے. اس واسطے توحید کا سبق بار بار دہراتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا، بار بار سمجھتے رہنا، اللہ پر ایمانیات کے بارے میں بار بار مذاکرہ ہوتے رہنا. اسی وجہ سے تبلیغ میں، اسی وجہ سے مذاکروں میں کیا بات سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کو بولتے رہو، سنتے رہو، سمجھتے رہو، توحید مضبوط کرو، توحید پکی کرو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے تعلق کو قائم کرو، تبھی جا کر کے ہم موحد بنیں گے. موحد کی بخشش ہے, مشرق کی بخشش نہیں ہے. ایک مرتبہ مشرق جہنم میں چلے گیا تو چلے گیا, ضابطہ ہے اللہ پاک کا. موحد سے اگر غلطیاں ہو گئی ہے, توحید والے سے غلطیاں ہو گئی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم میں ڈالیں گے, تھوڑے دنوں کے لیے ڈالیں گے, سزا بھگتنے کے لیے ڈالیں گے, صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے, پھر جنت میں پہنچا دیں گے. لیکن جو شرک کی وجہ سے جہنم میں گیا کبھی اس سے نکلنے والا نہیں ہے. وما ہم بخارجین من النار, یہ لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے, عقیدت کی, عظمت کی, محبت کی, بڑائی کی, کبریائی کی, اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے. آج بھی لوگ کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے کفار. تو کافر لوگ اپنی طرف سے بعض جانوروں کو بولتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس پہ سواری بھی نہیں کرتے, اس پہ بیٹھنا بھی صحیح نہیں سمجھ, حلال نہیں سمجھتے تھے, اس کو کاٹ کے کھانا بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے. جیسے بکرے ہو گئے, مثال کے طور پر بکرے کو چھوڑ دیے فلاں بت کے نام پہ, فلاں بت کا بکرا. اب اس کے بعد میں نہ اس کو مارا جاتا, نہ ہٹا جاتا, اس کی عظمت, اس کی بڑائی آتی کہ فلاں بت کا بکرا ہے بھائی, اس کو کچھ بھی نہیں بولنا, جو آ گیا کھلاتے جاؤ. اگر وہ کسی کی ترکاری میں بھی منہ ڈال رہا ہے تو اس کو زور سے ہٹانے نہیں دیتے, وہ کھانے دیتے. فلاں بت کا بکرا ہے, فلاں بت کی گائے ہے, فلاں بت کی بھینس ہے, فلاں بت کا جانور ہے. تو یہ عقیدت عظمت جو ہے, بکروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ کے ان کا خیال کرتے اس طریقے سے, اور اپنی طرف سے اس کو یہ عقید, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی نظام ہے نہیں ایسا, نہ شریعت ہے, نہ اسلام ہے, نہ اللہ کا نظام ہے ایسا, اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا عبادت کا یہ طریقہ. اس میں شرک کو مبتلا کر لیا, شرک میں مبتلا ہو گئے, اس کے ساتھ معبودوں کو شریک کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہیں, پاکیزہ ہیں. اپنی طرف سے حرام مت کر لو چیزوں کو, جو چیزیں ہم نے حلال کی ہے. بکرا حلال ہے, اس کو بت کے نام پہ چھوڑ کے حرام کیوں کر رہے؟ گائے بکری بھینس حلال ہے, اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ کے حرام کیوں کر رہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یہ شیطانی وسوسے ہیں, خیالات ہیں, عبادت کے طریقے شیطان بھی لاتا ہے, ایسے عبادت کرو, ایسے عبادت کرو, فلاں کرو, فلاں کرو. شیطان عبادتوں کے اندر اس قدر بہکا دیا تھا. کفار مکہ یہ بولتے تھے, اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے عبادت کیسی کرنی ہے, پاک حالت میں عبادت کرنی ہے اللہ کے گھر میں. تو پاک آدمی جن کپڑوں کو ہم پہنتے ہیں اس میں گناہ بھی کرتے ہیں, لہٰذا اللہ کے دربار میں گناہ والے کپڑے نہیں لے جا سکتے ہم, پورے ننگے ہو کے جاتے تھے. شیطان اس طریقے سے پٹی پڑا دیا, ننگے طواف ہوتا تھا کعبۃ اللہ کا, اور بولتے تھے کہ یہی عبادت ہے اصل عبادت. اسی وجہ سے سادھو سنتوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, پورے ویسے رہتے, مادر ذات ویسے پھرتے رہتے. وہ لوگ بولتے کہ بھائی ہم نیچرل طریقے سے رہ رہے, اسی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے, ایسے ہی عبادت کرنا ہے, ایسے ہی بھگوان خوش ہوتا ہے. اللہ کا ہی حکم ہے کپڑے پہننے کا, وسیاب کا فتحر, کپڑے پہنو, کپڑے پاک رکھو, شرمگاہ کو چھپانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ شریعت کے ذریعے سے, اسلام کے ذریعے سے, اور ہمیں ہر نبی کی یہی تعلیم ہے. کپڑوں کا نظام ہر نبی کی تعلیم میں ہے. تو بے ستر ہو جانا انسانی نہیں ہے, جانور پناہ ہے, یہ حیوانیت ہے. تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقشوں کی, ان کے نقش قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلی مخالفت کرتا ہے. اللہ سے وعدے کر کے آیا ہے, انسان سے وعدہ کر کے بہکاتا ہے وہ. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تو تم کو برائی کا حکم دیتا ہے, بے حیائی کا حکم دیتا ہے, جیسے کہ کفار مکہ کرتے تھے, برائی میں بھی مبتلا تھے, زنا کاریوں میں, فحاشی میں, اوریانیت میں, ننگے پن میں, اور ایسی بدکاری میں مبتلا کر دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے, بے لباس ہو کر کے کرتے تھے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ وہ باتیں اللہ کے بارے میں کہو جو تم جانتے نہیں ہو, جس کا پتہ بھی نہیں ہے, جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے. بہت سارے ہمارے جاہل لوگ بھی کیا کر دیتے, بھائی قرآن میں ایسا آیا ہے, حدیث میں ایسا آیا ہے, قرآن میں ایسا آیا ہے, بول کے بول دیتے. حالانکہ نہ قرآن میں ہوتا ہے, نہ حدیث میں ہوتا ہے, نہ اسلام میں ہوتا ہے. لوگ اپنی طرف سے لگا دیتے, بعض خیالات, بعض وسوسے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی تعلیمات ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام، کسی چیز کو حلال، یا پاکیزہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام مت قرار دو. شیطانی وسوسوں کو، اپنے وہمی چیزوں کو، اپنے طریقے سے بنائے ہوئے چیزوں کو حلال و حرام میں مکس مت کرو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وحی جو نازل ہو رہی ہے، اس کو مانو بھائی، پیروی کرو وحی کی، تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس دین پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے اسی دین کو ہم مانیں گے، اسی دین کی ہم پیروی کریں گے، اسی کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کچھ بھی عقل نہیں ہے ان کے بڑوں کو تو بھی بڑوں کو ہی فالو کریں گے. ولا یہتدون، بڑے ہدایت پہ نہیں تھے تو بھی بڑوں کو ہی فالو کریں گے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. عقل والی بات کو فالو کیا جاتا ہے، ہدایت والی بات کو فالو کیا جاتا ہے. جس کے اندر نہ عقل ہے، جس کے اندر نہ ہدایت ہے، اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے، اس کی کیسے اتباع کی جاتی ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ ایسی تقلید میں مبتلا ہو گئے تھے جو تقلید کی حرام ہے. جس تقلید کے اندر عقل نہ ہو، جس تقلید کے اندر ہدایت نہ ہو، وہ حرام ہوتی ہے. جس اتباع کے اندر ہدایت اور عقل نہ ہو، وہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے. اب یہاں ایک تقلید کا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے، بہت سارے وہ احباب جو کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے. یقیناً شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات ماننا یقیناً شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات فالو کرنا یقیناً ناجائز اور حرام ہے. لیکن یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید وہ شرک اور حرام کے زمرے میں آتی ہے، ناجائز کے زمرے میں آتی ہے؟ امام شافعی کی تقلید ناجائز کے زمرے میں آتی ہے، امام مالک کی تقلید ناجائز کے زمرے میں آتی ہے، امام احمد بن حنبل کی تقلید ناجائز کے زمرے میں آتی ہے. لوگوں نے مکس اپ کر دیا اس کو. اہل حدیث حضرات جس کو ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں تقلید شرک ہے، حرام ہے. کون سی تقلید شرک ہے، حرام ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں ہے وہ حرام ہوگی نا. اللہ کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی بات ماننا ہے، یقیناً وہ حرام ہے، شرک ہے. رسول کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی بات ماننا ہے، یقیناً حرام اور ناجائز ہے. لیکن کیا ایک چھوٹا بھی مسلمان، کم درجے کا مسلمان، اس درجے کا تصور کر سکتا ہے کہ ایک ہم اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات کو مان رہے ہیں؟ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا ایسا. لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی تقلید حرام ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کو فالو کر رہے ہیں. اتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے اس زمانے کے اندر کہ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حنیفہ کی بات کیا فالو کر رہے ہو، بھائی امام حنیفہ کی بات کو میچ کیسا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ دیکھو رفع یدین بخاری میں آیا نا، مسلم کے اندر آیا، ٹھیک ہے آیا، تو امام حنیفہ کی بات کو مان رہے ہیں آپ. انہوں کیا بولے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، رفع یدین نہیں کرنا ان کے نزدیک. تو کمپیئر کس سے کر رہے آپ؟ حدیث رسول کا کمپیئر کر رہے، موازنہ کر رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، وہ اپنی طرف سے بولے کیا؟ اپنی طرف سے تو نہیں بولے. ان کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں ہیں ان کے پاس میں، تو وہ جو حدیث سے بولے تو آپ حدیث کا حدیث سے کمپیئر کرو نا. حدیث کا مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کی رائے سے کیوں کر رہے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، وہ کام یہ کیا ہے کہ سارٹ آؤٹ کیا ہے انہوں نے کہ رفع یدین والی حدیثیں یہ ہیں، نان رفع یدین والی حدیثیں یہ ہیں. تو اب دونوں کو کس طریقے سے جوڑا جائے حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کہ ہم کو رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی مشہور روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں. نماز پڑھ کے بتائی، صرف شروع میں جب تکبیر تحریمہ ہوتا ہے اسی موقع پر ہاتھوں کو اٹھایا ہو، اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے وقت اٹھایا، نہ پوری نماز میں کبھی بھی نہیں اٹھایا. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں یا نہیں، حضور کو فالو کرتے ہیں. بھائی امام حنیفہ 10,000 ابو حنیفہ ہو جائے، لاکھوں ابو حنیفہ ہو جائے، حضور کا مقابلہ کیا ہے؟ حضور کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ ابو حنیفہ کی بات کو مانی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں. तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप हदीस को फॉलो करेंगे, उनकी बात को फॉलो करेंगे, वो धोखेबाज हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, बददियानत हैं, जलील लोग हैं, इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। शक नहीं है इस बात के अंदर। भाई इमाम अबू हनीफा हो या इमाम मालिक हो या इमाम शाफी हो या इमाम अहमद बिन हम्बल हो, उनका तसव्वुर आ ही नहीं सकता उनके दिमाग में ये बात कि हम रसूल की बात के मुकाबले में अपनी बात को रखें, उनकी हदीस के मुकाबले में अपनी राय को पेश करें। कोई इमाम के हम आप में से जाहिल इंसान भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता, उतने बड़े लोग कैसे तसव्वुर करेंगे। तो ये झूठी बात है, मकर है इसके अंदर, फरेब है, और लोगों को बहका रहे हैं लोग कि अब आप हदीस को फॉलो करेंगे या इमाम की बात को फॉलो करें। कौन इमाम है जो हदीस के मुकाबले में अपनी बात को रखने वाला है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम जो फॉलो करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम अबू हनीफा बोले बोल के मान रहे क्या हम? जो बातें कुरान में हदीस में वाज़े है उसमें किसी की तकलीद नहीं होती, जो बातें कुरान में हदीस में वाज़े है उसमें तकलीद नहीं होती। अल्लाह एक है, इसमें तकलीद थोड़ी होती है। रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है, इसमें तकलीद थोड़ी होती है। क़ियामत है, जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत है, ईमानियात है, अकायदे इस्लाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसमें तकलीद थोड़ी होती है। तकलीद उन मसाइल के अंदर होती है, फॉलो करना उन मसाइल के अंदर होता है जहाँ पर बाज़ दफ़ा ऐसे हालात पेश आते हैं कि एक हदीस नहीं होती है, कई हदीसें होती हैं। एक से बात ये समझ में आती है कि करना चाहिए, दूसरी से बात समझ में आती है कि नहीं करना चाहिए। अब वहाँ पर हम अपनी अकल से फ़ैसला करें, अपने इल्म से फ़ैसला करें, अपने इज्तिहाद से फ़ैसला करें, या किसी इल्म वाले की बात को फॉलो कर लें। अक़लमंद आदमी यही बोलेगा कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के दौर, सहाबा को देखे हुए हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके पास बड़े बड़े उलमा थे, उनके पास में मुहद्दिसीन भी मौजूद थे उनकी कमेटी के अंदर, उनकी कमेटी मुज्तहिदीन भी थे, मुज्तहिद फिल मसाइल वाले, उनकी कमेटी में लुगत वाले भी थे, अरबी जानने वाले भी थे, हदीस जानने वाले भी थे, ज़माने से वाकिफ़ लोग भी थे, और सहाबा इकराम के मिजाज को देखे हुए लोग भी थे, सहाबा के माहौल को देखे हुए लोग भी थे। फिर वो इमाम हैं, वो ख़ुद मुज्तहिद के दर्जे के हैं और मुत्तकी और परहेजगार आदमी हैं। वो जब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा इल्म ये कहता है कि मैंने सहाबा से जो सीखा है, अपने असातिज़ा से जो सीखा है, और मैं दोनों हदीसों को जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि रफ़े दैन का मसला ये था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में रफ़े दैन किया है, बाद में रफ़े दैन ख़त्म हो गया है, मेरी बात ये है, और ये भी मैं हदीस को सामने रख कर के कह रहा हूँ। तो क्या ये हुज़ूर की बात के मुकाबले में अबू हनीफा की बात है, या अबू हनीफा हुज़ूर की बात को ही समझा रहे हैं? अबू हनीफा हुज़ूर की बात ही को समझा रहे हैं। ऐसे ही हम इमाम शाफ़ी को बोलते हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही काम किया है, इमाम मालिक ने भी यही काम किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी यही काम किया है। फिर एक मसला और आता है कि भाई चलो ठीक है, इमाम हनीफा की ही क्यों मानना, इमाम शाफी भी तो ठीक है, इमाम मालिक भी तो ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी तो ठीक है। तो यहाँ मसला आ जाता है एक को फॉलो करना दूसरे को फॉलो नहीं करने का। वो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये नहीं है कि वो सब गलत है, इस वजह से किसी को फॉलो नहीं करना है, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि हर एक को फॉलो करने के लिए अगर बोला जाएगा तो खिचड़ी हो जाएगी, फिर शरीयत शरीयत नहीं रहेगी, शरीयत नफसानी ख्वाहिश बन जाएगी। हुआ है ऐसा ज़माने में और इस वक्त भी हो रहा है। इस वक्त कैसा हो रहा है? इस वक्त में इस तरीके से हो रहा कि भाई सी फूड खा लें हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक झींगे केकड़े वेकड़े पूरे क्रैब्स व्रैब्स इस किस्म की चीज़ें जायज़ नहीं है। भाई दीगर इमाम के पास जायज़ है ना, इमाम मालिक के पास जायज़ है, जाके वहाँ खाना शुरू कर दे रहे। भाई वो भी तो इमाम थे ना, वो भी अच्छे आदमी थे, हदीसों को ही फॉलो करने वाले थे, वहाँ जाके वो केकड़े खाना शुरू कर दिए। इधर आए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, मसला है कि बीवी को टच करने से वजू टूट जाता। बोले कि भाई इमाम हनीफा के नज़दीक नहीं टूटता ना, चला लो इसी। इधर ये जी को अच्छा दिख रहा है इसको ले लिए, उधर खाने में वो अच्छा दिख रहा उधर चले गए, निकाह के मसले में वो अच्छा दिख रहा उधर चले गए, तीन तलाक के मसले में तीन नहीं होते एक होते बोल के अहले हदीसों के पास चले गए। तो ये दिन दिन नहीं रहा, नफसानी ख्वाहिश हो गई। इस वजह से एक दिन को एक इमाम को फॉलो करेंगे तो आप ऐसा भटकते नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक इमाम एक ही बात बोल रहे हैं, उन्हीं की बात को फॉलो किया जा रहा, नहीं। एक इमाम का मतलब होता है एक मकतबे फिक्र। एक मकतबे फिक्र का मतलब ये होता है कि कुरान और हदीस से उसूल बनाए हैं पूरी कमेटी ने उलमा की, मजहब हनफी। हनफी उलमा ने कुरान और हदीस से एक पूरा तैयार किया है मजमुआ कि किस तरीके से मसलों पर अमल किया जाना है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। इमाम अबू हनीफा चूँकि बड़े हैं, उन्होंने मुतदवीन की है, उन्होंने मेहनत की है, शुरू में नाम उनका आता है, उनके उसूल को फॉलो किया जाता है और वो उसूल कुरान और हदीस के ही बने हुए होते हैं। तो एक इमाम को फॉलो करने का मतलब ये होता है एक मकतबे फ़िक्र को फॉलो करना। एक मकतबे फ़िक्र के अंदर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के मौके पर फिर उलमा गुंजाइश निकालते हैं बाज़ दफ़ा कि भाई इस मसले में इस मौके को छोड़ करके हम इसको नहीं, वक्त के ज़माने के हिसाब से मसला ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, बल्कि वो भी चलता है मसले के अंदर। तो बतलाने का मंशा ये है कि इस आयत के ज़रिए से बाज़ लोग ये कहते हैं कि तकलीद हराम है। यकीनन तकलीद हराम है, तकलीद शिर्क है, यकीनन तकलीद शिर्क है। कौन सी तकलीद शिर्क है? जो अल्लाह के मुकाबले में किसी और को अल्लाह के जैसा माने, किसी बात, किसी की बात को अल्लाह के जैसी बात बोल दे। यकीनन हिदायत से खारी, अक़ल से खाली जो बात है वो हराम है, वो नाजायज़ है ऐसी बात में तकलीद करना। इमाम अबू हनीफा की बात, इमाम शाफ़ी की बात तो अक़ल से खाली नहीं होती है। इमाम अबू हनीफा की बात, इमाम शाफ़ी की बात हिदायत से खाली थोड़ी होती है। उनकी बातें भी हदीस की रोशनी में ही कही गई हैं, वो हदीसों में। तो तकलीद में समझा रहा था कि तकलीद के अंदर होता यह है कि कभी ऐसा होता है कि दो हदीसें हो गए, ये भी हदीस कही रही, ये भी हदीस कही रही है, तो उस मौके पर ही तकलीद होती है। जो सॉलिड मसले हैं उसके अंदर तकलीद की ज़रूरत ही नहीं है। ईमानियात में तकलीद एक तो होती नहीं, अकायद के अंदर तकलीद नहीं होती। मसले में जहाँ पर इख्तिलाफ हो जाता है, अहादीस के अंदर समझने में दुश्वारी होती है, वहाँ तकलीद की जाती है। बाज़ दफ़ा तकलीद इस तरीके से भी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हदीस रसूल को समझने का मसला है। दो मिसालें दोनों का मैं बात को मुख्तसर करते हुए, मंशा हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझना। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र के मौके पर फरमाया कि जाओ असर की नमाज फुलान जगह में बनू कुरैज़ा में पहुँच करके पढ़ना है। साहबा को हम हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा इकराम गए, असर का नमाज ख़त्म, वक्त ख़त्म हो रहा था। तो बाज ने कहा कि हम असर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? हुजूर ने कहा था कि वहीं पहुँच के पढ़ना है, लिहाजा जब नहीं पहुँचेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे असर निकल जाए नहीं पढ़े। बाज ने कहा हुजूर का मंशा ये था कि असर के वक्त तक वहाँ पहुँच के असर पढ़ लेना, वहाँ पर असर के वक्त तक वहाँ तो पहुँच जाना है और असर वहीं पढ़ लो, हुजूर का मंशा ये था। तो बाज़ों ने नमाज का टाइम निकल रहा था, नमाज पढ़ ली रास्ते में ही, अभी बनू कुरैज़ा नहीं आए थे उनका इलाका। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों हदीस को ही समझने में लगे हुए हैं, ये भी हुजूर के मंशे को ही समझ रहे हैं, वो भी हुजूर के मंशे को समझ रहे हैं। ये वाकया हुआ, हुजूर की खिदमत में पहुँचे सहाबा इकराम, कहा कि या रसूलल्लाह हमारे दरमियान में इख्तिलाफ हो गया, आपने ये बात फरमाई थी। हुजूर ने फरमाया कि तुमने भी ठीक किया, तुमने भी ठीक किया। तो हदीस के मंशे को समझने में इख्तिलाफ हो जाता है बाज़ दफ़ा। जैसे इतार का मसला है, इतार का, इतार सौती है या इतार फुला है, हम लोग जो तकबीर कहते हैं अजान के बाद नमाज से पहले की जो तकबीर होती है, तकबीर में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें आप अरबों को देखेंगे या शवाफ़ हज़रात को देखेंगे वो सिंगल बोलते और हम लोग डबल बोलते। तो वह हदीस एक ही है, दो हदीस नहीं है वहाँ पर, हदीस एक ही है। उमिरा बिलालुन अन यशफ़अल अज़ान व युतिरल इक़ामता, हज़रत बिलाल को हुक्म ये दिया गया अन यशफ़अल अज़ान, अज़ान को डबल डबल देना है, व युतिरल इक़ामता, इक़ामत को सिंगल देना है। तो अब सिंगल देने के अंदर इख्तिलाफ़ हुआ, सिंगल देने का क्या मतलब है? तो बाज़ अइमा ने कहा कि सिंगल का मतलब है वट सिंगल कर दो। बाज़ अइमा ने कहा कि सिंगल देने का मतलब ये है कि एक सांस में करना है, अजान को दो सांस में करना है, हर वट को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के रुक जाते, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और इकामत में क्या करते, एक ही सांस में दो लफ्ज़ को बोलना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हदीस एक ही है, फहम का इख्तिलाफ हो गया। दोनों का मंशा क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेना। अब यह एक आम आदमी क्या करेगा, किसी न किसी बात को तो मानना ही मानना है। तो ऐसे मसाइल के अंदर ही तकलीद होती है। तकलीद का मतलब सिर्फ इतना ही है, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے چاہے حدیث رسول آ جائے. یہ انتہائی درجے کی گھٹیا بات ہے اور ذلیل لوگ ہی ایسی حرکت کرتے ہیں. کون کہاں ابو حنیفہ, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, کہاں امام شافعی, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو غرض یہ کہ یہاں جس تقلید سے منع کیا جا رہا ہے, کفار مکہ کو بولا جاتا تھا کہ بھائی دین اسلام قبول کر لو, وہ بولے کہ ہم کو کسی دین کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آبا و اجداد کو عقل نہیں دی, ہدایت یافتہ نہیں تھے, تو بھی ان کے پاس ہی جاؤ گے. تو مطلب کیا نکل رہا ہے؟ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جن کی بات میں وزن ہو, جن کے پاس عقل ہو, جن کو ہدایت حاصل ہو, ان کو فالو کرنا ہے. تو ابو حنیفہ کی پیروی ہم اسی بنیاد پہ کرتے ہیں, اتباع اسی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ مضمون تفصیلی بھی ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع سے بھی عرض کیا جائے گا. اللہ پاک صحیح علم عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے, لغزشوں سے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. مولا کریم رمضان المبارک تک ہم سب کو زندگی اور حیات نصیب فرمائیے. رمضان کی برکتوں سے دوبارہ مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائیے, قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ, اے ارحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین, ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے پروردگار ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارشیں کی ہیں پروردگار سب کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائیے, ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. دنیا بھر کے مسلمانوں کے جان کی, مال کی, عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. مولا کریم ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے, موحدین میں ہمارا شمار فرمائیے. اے اللہ صحیح علم بھی عطا فرمائیے, صحیح عمل بھی نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ.